ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دنیا سے زیادہ قیمتی کتنی بڑی ہے. اور جہاں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا وہاں اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر, اے ایمان والوں تمہارا کسی کام کا اللہ کی رضا کے لیے کرنا, اور اللہ وہ ذات ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ اس کو رضا اپنی رضا عطا فرماتے ہیں, تو اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حاصل ہو جانا یہ جنت کی نعمتوں سے بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے. یہ سب سے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑا ہے. جنتی فیصلے ہو جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے, وہاں کی نعمتیں استعمال کریں گے, اللہ فرمائیں گے مانگو پھر جنت والے عرض سے مانگیں گے, اللہ نعمتیں عطا فرمائیں گے, پھر اللہ کہیں گے مانگو پھر مانگیں گے, پھر اہل علم سے پوچھیں گے, اللہ فرمائیں گے تم نے تو اپنی شان کے مطابق نہ مانگا, میری شان کے مطابق کیا مانگتے ہو, پھر اللہ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں اس سے افضل چیز عطا نہ کروں, تو جنت والے حیران ہے اللہ اس سے افضل چیز کیا ہے, اللہ فرمائیں گے اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسفل علیکم بعده ابدا, آج میں اپنی رضا کو تم پر واجب کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. سب سے بڑی نعمت اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا مہران, اور بغیر راحت اسباب کے, بغیر راحت اور جو ہے آرام کے اسباب کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ خالص نیت کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد توبہ ہے. اے اللہ جو اپنی پچھلی پرانی زندگی ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق گزاری, میری زمین پر رہتے ہوئے میرے احکام کو ہم نے نہ پہچانا, اس پر عمل نہ کر سکے, میرے نبی کی لائی ہوئی مبارک زندگی اور معاشر کو نہ اپنا سکے, اور پھر اس سے بڑی چیز کے خاتم النبیین کی امت میں پیدا کر کے سب سے بڑا پیغام جو نبیوں کو دیا تھا اور رقم نبوت کی وجہ سے وہ پیغام ہر مسلمان کو ملا, اے اللہ اس پیغام کو ادا نہ کر سکے, ہم سب ان کوتاہیوں سے توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ ایسے مہربان ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اے انسان اتنی اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے اور اتنی اللہ کی نوازشات ہوتے ہوئے تیرا نافرمانی کرنا جبکہ تیرے اوپر آسمان, تیرے پاؤں کے نیچے زمین, اور یہ ہوائیں اور یہ بہار, ذرا برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, اور تم نے زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے. لیکن اللہ ایسے غفور الرحیم ہے, ایسے توبہ قبول کرنے والے ہیں کہ بندہ نادم ہو کر اور آئندہ نہ کرنے کی نیت سے اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ہم توبہ کے لیے بیٹھے کہ اللہ پچھلی زندگی کو معاف کر اور آئندہ کی زندگی صرف ہماری نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی اللہ کے احکام کے مطابق, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ہو جائے, اور پوری امت مسلمہ اللہ نے جو ان کو ایک امتیازی شان دی ہے اور عزت کا تاج پہنایا ہے, اور اللہ نے خود ذمہ داری دی ہے, اس ذمہ داری پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, چلائی ہے کہ جب میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں کائنات کا کوئی حال اور کوئی مخلوق تمہارا ساتھ دے گا نہیں کر سکتی. وہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, تو کچھ محنت پر ہم آنے کے لیے بیٹھ سکتے. آتا ہے کہ چند لوگ شکر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی پاکی بیان کرنا, توبہ کرنا, جنت کا طلب کرنا, جہنم سے آپ کے اتنے بڑے عمل ہیں کہ اس کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمائی, کہ وہ ہر وقت گشت کرتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں, کہ جہاں چند آدمی بھی چند دہائیوں میں, چند اکائیوں میں کچھ ایمان والے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوں, اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں, اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوں اور جنت کو طلب کر رہے ہوں, دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہوں, اللہ سے امید باندھے ہوئے ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوں, جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوں, تو ایسے فرشتوں کو حکم ہے کہ ایسے مبارک لوگوں کے جو چند لوگ ہوں, اور فرشتے آ جا
ہے کوئی پکڑ نہ سکے تو بڑا
کبھی ہمارا یہ جمع ہونا توبہ کریں، ہماری زندگی جو ہے وہ جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کی اطاعت والی بن جائے، جس کے لیے اللہ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے، اور پھر اللہ نے ہمیں چن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کی امت میں بنا کر اللہ نے ہمیں بہت بڑا احسان بخشا. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اپنے چلا وہ پھر ہاں ہاں اپنے چلا میں بنایا. کو بہت بعد میں بنایا گیا
اجتماعی طور پر سارے انسان اور ہر ایک انسان وہ یہ سوچ لے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ کیا تھا عالم میں کیا اس کی حیثیت تھی لیکن انسان بنا کر اللہ نے کیا مرتبہ دیا اللہ نے کتنی کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا اور کیا بلند مقصد عطا فرمایا یہ آسمان اللہ نے بنائے یوں حدیث میں آتا ہے ہر آسمان 500 سال کی مسافت کی موٹائی جتنی ایک چھت ہے اور ہر آسمان دوسرے آسمان سے اتنا اوپر ہے جسے 500 سال کی تیز رفتار کی جوڑے اس کی مسافت اور ساتوں آسمان
13,000 سال
یہ اللہ کی مخلوقانی مخلوق جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے ان سے بھرے ہوئے
40
حدیث پاک میں آیا ہے اب تک اس سما آسمان وہ اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ہر وقت ان سے ایک چرچراہٹ کی آواز نکلتی ہے چرچراہٹ کی آواز کہتے ہیں تختہ لکڑی شدید اس پر بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس سے ایک آواز کے ابھی ٹوٹا تو جو اسے پیدا کیا اس وقت سے آج تک اور قیامت تک آسمان سے یہ آواز نکلتی رہے ان کو ہماری طرح بھوک نہیں لگتی کہ کھانے کے لیے عبادت چھوڑ کر جائے ان کو پیاس نہیں ستاتی کہ پانی کی تلاش میں ان کی فکر اور ان کی دوڑ پانی کی طرف ہو اور نہ وہ تھکتے ہیں کہ وہ ان کو آرام کی ضرورت ہو اور نہ ان میں خواہش اللہ نے رکھی ہے نور سے بنائے ہیں ان کی فطرت اللہ کی عبادت ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اللہ بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے نور کے بنے ہوئے میری ایسی مخلوق ہیں یہ ایسی مخلوق ہے کہ یہ میری نافرمانی نہیں کرتے اور جب سے فرشتوں کو پیدا کیا اور جس فرشتے کو جس حکم میں لگایا وہ اس میں لگا ہوا ہے قیامت جب آئے انسان زمینوں سے اٹھیں گے ان کے جسم مکمل کیے جائیں گے روحیں ڈالی جائیں گی انسانوں کو میدان میں لایا جائے گا اور حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا اس میدان میں جب اللہ کا دیدار کریں گے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھیں گے اے رب العالمین آپ کتنے بڑے ہیں جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ویسے ہم عبادت نہ کر سکے معرفت نہ کا حق معرفت جیسے ہم نہ پہچان سکے نور کے بنے ہوئے اور عبادت میں لگے ہوئے جی ہاں کہ جیسے پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے اور انسان کی پیدائش کا مقصد 6 فٹ کا یہ انسان تھوڑی سی یہ زندگی اللہ اپنے سب سے زیادہ جہاں صلاحیتیں اس کو دی اس کو کس نے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے یعرفون انسانوں کو اتنے بڑے مقصد کے لیے کہ یہ انسان اور جنات ان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اللہ کی پہچان کو حاصل کرے اللہ کی عبادت کرے یعنی اللہ کو پہچان لے اللہ کی معرفت کا نور ان کو دلوں میں آ جائے تو انسان کو اس دنیا میں لایا گیا اللہ نے پیدا کیا زندگی امانت دی نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اور صفات بنانے کے لیے پیدا کیا وہ فرشتوں کی عبادتیں فرشتے کس عبادت میں ہے کوئی قیام میں ہے اور وہ جب سے پیدا کیا جب قیامت آئے گی گرے گا روح نکلے گی وہ قیام میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قومے میں ہے کوئی جلسے میں ہے کوئی تشہد میں ہے اور ان فرشتوں کی ساری عبادت کے مجموعے کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کو 2 رکعت میں فرشتوں کی ساری عبادت دے دی اور فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کو ایک چیز ظاہر بھی دی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اس لیے کہتے ہیں ایمان والے کی کا ایک سجدہ عبادت کا یہ فرشتوں کی ارب ارب سالوں کے سجدوں اور عبادت سے بڑا ہے کیونکہ وہ نور سے بنائے ہوئے نا کمانے نہیں کر سکتے انسان نے جو خواہش رکھی ہے اس خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اللہ کی عظمت میں عبادت کے لیے سجدہ تو اس کے سجدے کی طاقت اور اس کے سجدے کی قیمت فرشتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ ہے اور زیادہ کیا عبادت تھی قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت یہ انسان اب نماز میں قیام بھی کرتا ہے رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے تسبیح بھی پھیرتا ہے تکبیر بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے اللہ نے ایسی عبادت دی کہ انسان کو اللہ نے جیسے ماں کا پیٹ انسان کے اللہ نے اس کے اعضاء کی تکمیل کے لیے بنایا, کیسے تین اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتوں والے انسان کو پیدا کرتے ہیں. اس کا یہ جسم, اس کی یہ آنکھ, نور والی آنکھیں, اس کی یہ بولتی ہوئی زبان, سوچتا ہوا دماغ, سننے والے کان, اور لینے دینے کے دیا پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں, اور پھر آسمان کی طرف اڑتا ہوا اس کا قد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, چار قسمیں تاکہ اللہ فرما دے. اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ قسم ہے انجیر کے پھل کی. انجیر کا پھل جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس میں انسانوں کے لیے کتنی خوبی ہے. وہ زیتون, زیتون کا پھل جسے زیتون کا پاکیزہ تیل نکلتا ہے, قسم ہے اس کی. وطور سینین, اور طور سینا پہاڑ کی, وہ پہاڑ جس پر اللہ کی تجلیات کے جو ہے اثرات پڑے, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور ان کو رسالت ملی, اور موسیٰ علیہ السلام کی اس خاص فضیلت کی براہ راست اللہ نے ان سے بات کی. دخلان علیہ جنت بالواد المقدس طوا, اے موسیٰ تم تو آگ سمجھ کر اپنے گھر والوں کے لیے انگارہ لینے کے لیے آئے, یہ انگارے انگارے نہیں ہیں, یہ تیرے رب کی تجلیات کے پرتوں اور آثار ہیں, انوارات کی تجلیات ہیں, اس میں جوتے اتار دو. اب یہ آواز اللہ کی, تو اللہ نے آواز والوں کی آواز میں کتنا حسن دیا, تو جس اللہ نے یہ حسن دیا اس اللہ کی آواز کی لذت اور حسن کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اس سے محدود ہوئے کہ جوتے اتار دو, تو طور سینا کی, وہاد البلد الامین, اور یہ پاکیزہ شہر مکہ جس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بعد جس کو آباد کروایا. یہ زمین اللہ تخلیق سے جو بات آتی ہے, ایک تو حدیث میں یہ آتا ہے ان اول ما خلق اللہ اللوح من الدر, ایک حدیث اور روایت میں ہے بدایہ اور نہایہ کی, اللہ نے کائنات میں پیدا بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے لوح کو اللہ نے موتی کے مادے سے پیدا کیا. ثم خلق الله القلم من نور, اللہ نے قلم کو نور سے پیدا کیا. ثم امر الله القلم بان يكتب, اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھو. یہ کتابت لکھنا, قلم اور تختی یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی قدرت سے انسانوں کے ذہن میں آیا ہے, اسی سے ان کی تعلیم چل رہی ہے. لیکن ساری کائنات اللہ کے امر کے ساتھ جکری ہوئی ہے, کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. قلم کو حکم دیا لکھو, قلم نے عرض کیا مادہ اکتب یا رب العالمین, رب العالمین میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھو ان رحمتی غلبت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی. اللہ کون ہے؟ الحمدللہ سارے کمالات, ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. کون اللہ جو سارے عالموں کا رب, رب کسے کہتے ہیں؟ عدم سے وجود دینا, وجود دے کر شکل دینا, حسن اس میں بھرنا, صفات اس میں رکھنا, اور ناقص درجے پر پیدا کر کے کمال تک پہنچانا, اور کمال تک پہنچانے کے لیے جس مخلوق کی, جس چیز کی جتنی مقدار میں جہاں پر بھی ضرورت ہو وہاں پہنچانا, وہ اللہ رب العالمین ہے. اس لیے کہ اللہ کوئی الہ نہیں ہے اور کوئی رب نہیں ہے. اللہ اس میں آدم ہے اللہ کا, اور رب العالمین سارے آدم, ریت کے ذرات کے عالم سے لے کر وہ جراثیم آج جو ہے مشینوں کے ذریعے ان کو دیکھ پاتا ہے, ان سے لے کر اشیاء معلہ تک سب چیز کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. تو رب العالمین کی اتنی حیبت اور جلال والا لفظ ہے کہ انسان سوچے تو فوراً اللہ نے کہا, وہ حیبت والا بھی ہے, جبار بھی ہے, لیکن الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان اور اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے. صحابہ کرام جو اللہ کے پیغام کو لے کر نکلے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی, اور روم اور فارس کے حکومتوں کو پاش پاش کیا, اور وہ سمجھے کہ یہ عرب کے بدو مکہ مدینہ میں رہنے والے گھر تو ان کے ایسے ہی کچے ہیں, اور ان کے گھر چیزوں سے خالی ہیں, ہتھیار ان کے پاس ہے نہیں, ہے تو زنگ آلود ہیں, لباس ان کے پھٹے پرانے ہیں, ان کی سواریاں جو ہے مریل سی ہیں, اور تھوڑی سی تعداد میں یہ ہمارے سامنے آتے ہیں, لیکن میدانوں میں سیسا تلائی اور دیوار سے زیادہ پہاڑ سے زیادہ ڈرتے ہیں اور دشمنوں کو شکست دیتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ جن کے ساتھ ان کا اللہ ہے جو ان کی مدد کرتا ہے. صحابہ کرام اللہ کا پیغام لے کر نکلے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے, شفقت کرتے ہوئے اللہ سے ملانے کے لیے نکلتے تھے. جو کچھ ان کے پاس ہے ان کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی تھی. دنیا کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دنیا کی بے رغبتی بیان کرنے کی قیمت بتانے کی وجہ سے دنیا سے زہد عطا کر دیا تھا. کرتے تھے اس کو سب سے خوبصورت بنا کر, تجھے ایمان اور اعمال والا ہے, آخرت میں اس کا ایسا اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اجتماعی طور پر بھی فرمایا, بلو اللہ اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یہ بستیوں والے, آبادیوں والے, آبادیوں میں گھروں میں رہنے والے, اگر یہ کائنات کے خالق اور مالک, اپنے الہ, اپنے بادشاہ, اپنے منعم, نعمتیں دینے والے, زندگی چلانے والے, اس پر ایمان لے آتے, یقین کر لیتے, اس کو پہچانتے, اور اس نے جو تقوی والی مبارک حافظ والی زندگی دی تھی, اگر یہ اس پر چلتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولتے. تو اللہ کے رسول نے دعائیں ایسی بتائی, ماں نے بچوں کو بچپن سے وہ دعائیں سکھائیں. جی ہاں, کھانا کھایا ہے تو کھانا بسم اللہ پر کا کھانا کھانا, اللہ کا نام لینے کی وجہ سے کتنی مدرتیں ہیں ان چیزوں کی, آج کرتے ہیں ذرا سین سے دنیا چیخ رہی ہے. اللہ کے رسول نے دعائیں ایسی بتائی ہے کہ اللہ کا نام لینے سے کچھ پہلے پہلے اس کا نام لینے سے پہلے اللہ خضر اثرات کو ختم کر دائیں گے, اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے. بسم اللہ وبرکت اللہ, انسان اللہ کے نام کے ساتھ, اللہم بسم کا وموت و احیاء, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ہر ایک عمل کی نعمت کو استعمال کرنے کی ابتدا اللہ کے نام سے اور انتہا اللہ کے شکر پر. انسان نے کھانا کھایا, کھانا کھا کر سیر ہوا, ایمان والا تو کیا ہے, کھانے کی تعریف نہیں کرے گا اور اسے کی بات باتوں میں نہیں لگے گا. اس کی زبان سے تو سب سے پہلے الحمد للہ الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه, تمام تعریفیں اس اللہ کی کیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور جس نے مجھے یہ رزق عطا کیا. میری طاقت, سوچ اور سمجھ اور محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں, اللہ نے دیا ہے. اور یہ حقیقی جلوہ اس نے کہا, اللہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ بندے تو نے شکریہ ادا کیا اس پر نعمت بھی بڑھاؤں گا, اور تو نے میرا نام دیا اس پر تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. کیا زندگی دی ہے, کیا اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں. کب بچوں کو بچپن سے, ماں بچوں کو اپنی نسلوں کو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی امانتیں ہیں, ایسی خوشیاں آ گئی. پوچھو ان دونوں سے, پوچھو ان میاں بیوی سے کہ 80-90 سال کی عمر ہو گئی, بانجھ ہو گئے اور ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. ان عیدوں کے موقع پر اور وہ کہ ملاقاتوں کے موقع پر لوگ ہنس رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں اور وہ بھی بناوٹ والی خوشی لاتے ہیں, لیکن اکیلے اور روک ہو کر وہ کتنا روتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بچے کی اولاد نہیں, بچے کی نعمت نہیں, کتنا وہ روتے ہیں. دیکھا ہے ایسے مولوی صاحب, آپ کے کپڑے, یہ داڑھی اور یہ چہرے پر تراوٹ, یہ سب بناوٹی ہے. جب ہم ان خوشیوں سے اور ملاقاتوں سے الگ ہوتے ہیں میاں بیوی تو روتے ہیں کہ ہماری گودے ہاری نہیں ہوئی, اللہ نے بچے کی نعمت دی. یہ بچہ کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کا احسان ساری نعمت ہے, ایک سے ایک نعمت. اور ایمان والے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا اتنا بڑا, اس بچے پر بھی احسان اور ماں باپ پر بھی کتنا احسان. تو بچہ جو پیدا ہوا تھا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں دنیا کی آوازیں پڑھنے سے پہلے وہ دعوت کے عظیم کلمات, یہ انبیاء, دعوت دینے والے دعوت دے کر لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں, اس بچے کو کہہ دو اور وہ کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی تعلیم کی ہوئی تعلیمات, نبیوں کی بتائی ہوئی باتیں, اللہ کی دین کے بارے میں سوچیں, یہ اذان کی کلمات کیا ہے, اتنا طاقتور کلمات ہیں کیسے کیے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے سب سے ماشاء اللہ کرتے ہیں, سنت سے ثابت ہے, سب برابر ہونی چاہیے, یہ سبوں کے
برابر بننے کا احترام کا اہتمام کرو، آدھی چیزیں نہ ہو، صفوں کو سیدھی کرو، صفوں کو ٹھوس بناؤ، جس سے ملائکہ بناتے ہیں جو قدم صفوں کے لیے بڑھتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، اس کے لیے وقت لگایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کر رہے ہیں، فوراً مردوں کی صفوں کو چیر کر آگے پہنچے عورتوں کی صفوں پر. اور آپ تو معلم تھے، رسول تھے، سکھانے والے تھے، آپ نے فرمایا ماشاءاللہ النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں اللہ کے رسول تمہیں بتا رہا ہوں، یہ اذان جو تم نے سنی کہ جب اذان کو سنا کرو تو تم ویسے معلم کہتا ہے ایسے کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پندرہ یا سترہ کلمات ایسے کہا کرو. یہ کتنے بڑے کلمات ہیں، اور ان کلمات کے کہنے پر اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، مؤذن کی آواز سنو، ان کلمات کو سنو، تو ان کلمات کا جواب انہیں کلمات سے دو، کیونکہ میں اللہ کا رسول بتاتا ہوں کہ ایک چلنے میں کتنے حرف ہیں. اللہ علیف دو دفعہ نام، پھر علیف ہا، پانچ حرف ہیں. تو ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ قیامت کے سکے دس لاکھ نیکی ہٹا فرمائیں گے. یہ کوئی معمولی الفاظ ہے، لوگوں کے سامنے صبح سے شام تک نام کتنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ فضول اور غلط اور جو ہے دنیاوی انسانوں کی باتیں ہیں. اللہ نے جو کلمات ہمیں کیے ہیں ان کلمات کے کہنے پر اللہ کیا دے. اے عورتوں، اپنے گھروں میں اذان کی کلمات سنو، اذان کی کلمات سن کر وہ کلمات کہو، ان سے ایک کلمے کے بدلے میں نہیں بلکہ ایک ایک کلمے میں پانچ پانچ چار چار چھ چھ حرف ہیں، ہر حرف پر اللہ دس لاکھ نہیں کیا تھا فرمائی. اور صحابہ کرام تو آخرت والے ہیں، اور وہ تو آخرت کی طرف دوڑتے تھے. حکومت نے دیکھا عورتوں کے لیے یہ اللہ کے رسول، کیا پھر ہم مرد پیچھے رہ جائیں گے؟ ہم مردوں کے لیے چاہ رہے ہیں جب عورتوں کے لیے بتا رہے ہیں. کہا تم مرد جب ان کلمات کو کہو گے، اللہ تعالیٰ کیونکہ مردوں کو فضیلت دی ہے، اور مرد اپنی زندگیوں کو میدانوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں اور اپنے سپر مشقت میں کھیلنے میں یہ سب کرتے ہیں، فرمایا مردوں کو تو اللہ عورتوں کے ثواب کا دگنا عطا فرمائے. اب یہ کلمات بچے کی جو بچے کے کان میں کہے جاتے ہیں، یہ نماز اللہ نے دی اس امت کو، یہ فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے، اس امت کے لیے یہ نماز آسمانوں پر بلا کر دی. اور اللہ تعالیٰ کی چاہت اور جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ پچاس نماز ہوں، اللہ چاہتے تھے بس میرا بندہ، میرا گھر ہو اور میری عبادت ہو، یہ گھر جائے آسان ہو پھر واپس آ جائے، تو پچاس نمازیں چوبیس گھنٹوں میں پچاس نمازیں. تو بھائی کتنا وقت عبادت میں گزرتا، بھائی رزق کا معاملہ کیسے پورا ہوتا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. پچاس نمازیں لے کر اللہ کے رسول آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، آپ کی امت کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ پچاس نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ امت ہے، یہ انسان ہے، غفلت کے پڑھنے والے ہیں، پچاس نمازیں ادا نہیں کر سکتے، کتنی اللہ کے احکام کی تقدیر کی ہوگی، کم کرواؤ. اللہ کے رسول گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے اللہ نے پانچ کم کر دی. نو دفعہ جانا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، نو دفعہ میں پینتالیس نمازیں اللہ نے کم کی اور پانچ نمازیں رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کیا کیا تمہاری امت کو کہ پانچ نمازیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آزمایا ہوا ہے، من کو چلوا پر اترا اور ان کے لیے سمندروں میں راستے بنے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ستیوں فرعونوں نے جو ان کو پیٹا تھا، ان کو ان کے ایمان تقوا صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کے سامنے سمندر میں دبو دبو کر ان کو ہلا دیا، سلینے کو ٹھنڈا کیا. لیکن وہ دو نمازیں نہیں پڑھ سکے، وہ ایسے نہ سکھ کہ جب سمندر سے نکلے اور ایک قوم کو دیکھا کہ گائے کی پوجا کر رہے تھے، او موسا تیرا اللہ کہاں آسمان کے اوپر ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہلا بنا کے جو ہمارے دل میں ہم یہ تک کر لگائے. موسا نے کہا یا اللہ، اسی قوم سے واسطہ پڑھ رہے کہ وہ تو دو نمازیں نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ان کو اپنی طاقت کا اتنا گھمن، ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، اے حود تم ہمیں کیا دعوت دیتے ہو، بتاؤ روئے زمین پر ہم سے زیادہ قوت والی کوئی قوم ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ قوت اللہ نے تمہیں دی ہے،
اور تم آسمان اور یہ اتنی وسعتوں والی زمین اور ان فضاؤں کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک انسان کو پیدا کرنا اور سارے انسانوں کو پیدا کرنا ہمارے لیے برابر ہے. کہ قیامت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کہ زمین کو جھنجھوڑا جائے گا اور زمین اپنے خزانے اگلے گی. اور اس میں خزانے کیا؟ انسانوں کے جسم. کہ انسانوں کے جسم جو پھل کر جو پھول کر اور مٹی کے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئے ہیں, اللہ انسانوں کے جسموں کے اعضاء کو جمع کریں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور یہ انسان جو ہے اگیں گے جیسے فصل اگتی ہے, اور پھر روحوں کو اس میں ڈالا جائے گا, روحوں کو اس میں ڈالا جائے گا اور فرشتے سارے انسانوں کو اللہ کے دربار میں جمع کریں گے. آج اللہ کے دربار میں جمع ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعه الا كلمح بالبصر, كلمح البصر. کہ یہ جو قیامت کا منظر قائم کرنا اس میں کتنی دیر لگے گی؟ کہ یہ سارے انسان اور جنات اور یہ زمین بن کر پیش ہو گئی, کہا اتنی دیر جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو. اللہ سارے منظر کو قائم فرما دیں گے. تو قوم عاد کا نعرہ منا شد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور قوم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن وہ بعض نہ چند لوگ ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ہماری سنت پہلوں کے بارے میں یہ رہی کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور اللہ کی ذات پر ایمان کو نہ بنایا اور اپنے جو ہے زندگیوں میں اللہ کے احکام زندہ نہ کیے, ہمارا فیصلہ کہ ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں. اللہ نے ہوا بھیجی ریح سرسر عاتیہ, ایک سرکش ہوا اور تیز ہوا بانج, یہ ہوا بہت تیز ہے اور اس کے ساتھ بارش نہیں. سبع لیال و ثمانیہ ایام, سات راتیں اور آٹھ دن ان پر وہ ہوا چلائی. جیسے ان کے بڑے بڑے پتھر, ایسے ہی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے پہاڑوں سے پتھر نکال کر فضا میدانوں میں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے, ان کے لیے بڑے بڑے دروازے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ان گھروں میں گئے, ہوا گولائی میں چلی اور ان کے دروازوں کو گیٹوں کو اکھاڑا اور ان کو نکالا اور فضاؤں میں ایسے ان کو اڑایا جیسے تنکے اڑا کرتے ہیں, اور گردن کے بل ان کو زمین پر پٹک پٹک کر اللہ نے مارا. سات راتیں اور آٹھ دن کے بعد جب ہوا رکی تو کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور بڑے بڑے قد تھے, ان کے قد اور جسم آپس میں ایسے الجھے ہوئے تھے جیسے گھنے کھجوروں کے باغات, ہوا کی وجہ سے ان کی جڑیں اکھڑ جائیں اور آپس میں الجھ جائیں, ایسے پڑے ہوئے تھے. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ ہوا تو آئی پورے قوم پر, ہود علیہ السلام بھی اور ایمان والے بھی وہیں تھے, تو ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی انہی فضاؤں اور میدانوں میں تھے لیکن اللہ نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ نافرمانوں کو اکھیڑ دو اور ایمان والوں کے پاس سے گزرو تو اتنے آرام سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ہوا نرم ہو جاتی تھی اور کافروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو فضاؤں میں اڑا کر زمین پر پٹخ کر مارتی. تو اللہ نے اللہ نبی بھیجتے اور انبیاء محنت کرتے. ہاں قوم ثمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی آبادیاں اس میں بنائی, ان کو بھی سمجھ نہ آئی. انہوں نے دیکھا کہ قوم عاد ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب سے. جب انسان اللہ کی ذات پر ایمان کی طرف نہ چلے تو اللہ عقل کو دنیا میں بھی اندھا کر دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہوائیں تو تیز چلتی ہیں, طوفان تو آتے رہتے ہیں, یہ قوم عاد بے وقوف تھے, وہ اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھ رہے, اور ان کا نعرہ من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور جب ہلاک ہوئے تو قوم ثمود کہتی ہے وہ بے وقوف تھے, انہوں نے تو میدانوں میں گھر بنا لیے. یہ تند ہوائیں چل کر گھروں کو گرانا, الٹنا اور جسموں کو ہوا میں اڑانا یہ تو ہوتا رہتا ہے, لہذا ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اللہ فرماتے ہیں دیکھو قوم ثمود وہ بھی ہماری مخلوق اور بندے تھے اور ہم نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی, انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ باہر جتنی تیز ہوا چلے اور جتنے طوفان آئے پہاڑوں کو ہلا نہیں سکتے اور اللہ کے نافرمان بنے. اللہ حلیم ہے, فوراً بندے کو نافرمانی پر نہیں پکڑتے. اللہ سمجھانے کے لیے نبی بھیجتے ہیں, صالح علیہ السلام کو بھیجا. اے میرے قوم, تمہاری صنعت اور تمہارے یہ محلات جو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے نفع نہیں دیں گے, اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے انسان جھکے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. کہ اے صالح اگر تم اللہ کے نبی ہو اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ, کوئی معجزہ دکھاؤ اور اس چٹان سے اونٹنی نکلواؤ. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی, وہ چٹان تھی وہ ہلی اور اس سے ایک دسواں کی گاون اونٹنی نکلی اور بہت بڑی اونٹنی تھی. کہا دیکھو یہ ہے اللہ کی نشانی, اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو جو ہے نکالا ہے. اور وہ اونٹنی جب چلتی تھی تو ان کے سارے جانور اسے دبکتے تھے اور جہاں پانی کنویں میں جو کھار تھا پانی پینے کے لیے آتے تو سارا پانی پی جاتی, لیکن پھر وہ دودھ بھی اتنا دیتی کہ ساری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے. تو اللہ نے یہ نشانی تو دکھا دی, لیکن جب انسان اس کی عقل اندھی ہو جائے مہر لگ جائے تو پھر بھی جو وہ ایمان نہ لائے اور جو ہے صالح علیہ السلام کو تکلیف دینے کے در پہ ہو گئے. صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ دیکھو اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا, وہ نکلی اور دس جہاں فوراً اسے بچہ بھی جانا اور اتنا دودھ بھی ہوتا تھا. کہا وقت مقرر کر لو, ایک دن اس اونٹ جہاں کنویں پر گھاٹ پر میری اونٹنی کا دن ہوگا, میری اونٹنی پانی پیے گی, یہ اللہ کی طرح منسوب ہے, اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرو. لیکن وہ ایسے ان کے عقل کے اندھے, انہوں نے خدار ابن صالح ایک بدبخت کو مال دے کر مقرر کیا اور اس کو کہا کہ اس اونٹنی کی اونچ کونچے کاٹ دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے. وہ آگے بڑھا اور اس نے کونچے کاٹی. قرآن پاک میں ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت انسان تھا. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله, اللہ کے رسول نے روکا بھی, ناقۃ اللہ, دیکھو اللہ کی نہیں یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ اللہ نے اپنے امر سے اس کو پتھر سے پیدا کیا ہے, اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. وسقیاها, اور اس کو پانی کی پینے کی جو باری ہے اس میں تکلیف نہ پہنچا ہوگا. فکذبوہ, تو نبی کو جھٹلایا, تم ایسے ہی باتیں کرتے ہو. فاخروہ, اور اس قوم نے پورے قوم کی طرف نسبت کے سب کے مشورے سے پیسے دے کر ایک آدمی کو تیار کیا. تو گناہ کے لیے تیار کرنا اور گناہ کے فعل پر راضی ہونا یہ سب کا گناہ شمار ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سب نے مل کر اللہ کی اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور فرشتے کو بھیجا اور ایک چیخ آئی, ساروں کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے. تو اللہ نبیوں کو بھیجتے, سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ بھی اللہ کا دین لے کر آئے. اے میری قوم, لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ کے دین پر چل لو. تم جئت الیکم بکرامت الدنیا و شرافت الاخرہ, اللہ کے ہاں سے ایسا پسندیدہ دین اور ایسا طریقہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس پر چلو گے تو دنیا اور آخرت کی عزتیں تم کو ملیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا کہ جیسے اللہ پہلے نبیوں کی محنتوں سے ہدایت دیتے تھے, اور جو لوگ ہدایت پر آ جاتے اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے, آخرت میں کامیاب کرنے کا وعدہ کرتے, تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت دے کر بھیجا اور سارے انسانوں کے لیے محنت دے کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سارے عالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اے پیارے نبی, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت سارے انسانوں کے لیے دی گئی, اور آپ نے اپنی یا ایھا الناس, اے دنیا بھر کے انسانوں, لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ. پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا دائرہ نبوت محدود ہے, ان کی ایک قوم ان کے سامنے ہے, ایک زمانہ ان کی نبوت کا ہے. اس نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا ہے, وہ اپنے قوم پر محنت کرتا ہے, اس کا دائرہ نبوت اور زمانہ نبوت اور علاقہ میں یہ بھی محدود ہے, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دنیا بھر و قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے سب کی کامیابی آپ کے دین میں رکھ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جو انکار کرنے والا ہو. قیل ومن ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی, اور جو میرے طریقوں کے خلاف چلے گا اور انکار کرے گا, فقط ابا, وہ نافرمانی کرے گا, وہ انکار کرنے والا ہے اور انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لو جاء موسى وعيسى بعدي لما وسعهما الا اتباعي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہے, پہلے تمام نبیوں کی رسالت اور نبوت اور ان کے دین منسوخ ہو گئے, وہ ان کے اپنے زمانوں کے لیے تھے, ان کی نبوت منسوخ ہو گئی اور رسالت اور دین ان کا شریعت منسوخ ہو گئی. ہیں اللہ کے رسول, اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں, لما وسعهما الا اتباعي, میرے دین پر چلے بغیر ان کو کامیابی نہیں ملے گی. بلکہ پہلے جو انبیاء قرآن پاک میں کہ ہم نبیوں سے عہد لیتے تھے کہ وہ نبی اگر تم میں آیا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرو گے, نبیوں سے یہ عہد لیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت فرمائی, اے اللہ آپ کے دین کو پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون پھیلائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے آپ کی امت کو اس کے لیے چنا. جیسے کہ کل آپ کے میں بیان میں سنا, ایمان والوں کو خود اللہ کیا فرماتے ہیں, اے ایمان والوں دین کے لیے جیسی محنت کرو, جیسی محنت کرنے کا حق ہے وہ جتباکم, کیونکہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا. تو دنیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے اور انسانوں کے دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ نبیوں کو دین کی محنت دے کر بھیجا دے کرتے تھے, اور نبیوں کی محنت سے پاکیزہ زندگی جہاں وجود میں آتی تھی, اور کچھ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اس پاکیزہ زندگی پر چلنے والے بنتے تھے, اور ناپاک لوگوں کو اللہ عذاب سے ہلاک کر کے دنیا کو پاک کر دے. نوح علیہ السلام کے قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا, ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا, اور جو ہے قوم شعیب کو چیخ سے یا آسمانوں سے آگ برسا کر اللہ نے ہلاک کیا, نمرود اور نمرود کی قوم کو اللہ نے مچھروں کے ذریعے ہلاک کیا, فرعون کی قوم کو اللہ نے سمندر میں ڈبو کر مارا, باقی سب ہلاک ہو گئے اور جو ایمان والے رہتے تھے وہ دنیا میں رہتے تھے. پھر دوسرا نبی آ جاتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. وہ محنت جس میں سارے انسانوں کی کامیابی ہے, وہ محنت جس میں سارے انسانوں کے مسائل کا حل ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس محنت میں رکھی ہے, اللہ نے وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے امت کو اپنے ساتھ لیا, جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت میں شریک ہو جاتا, مرد ہو یا عورت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور آئے, اے خدیجہ مجھے تو بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے, میری راحت اور آرام کے دن چلے گئے, اب تو میں نے محنت کرنی ہے, لیکن اے خدیجہ جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں, میری یہ حجت قوم, میری یہ بت پرستی کرنے والی قوم اور اتنی غفلت میں پڑی ہوئی قوم اس پیغام کو کیسے قبول کرے گی؟ حضور پریشان ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول اللہ کا پیغام سب سے پہلے مجھے سنائیے اور میں سب سے پہلے آپ کے پیغام کو قبول کرنے والی ہوں. اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا, اللہ کو پتا تھا میرا نبی جب ایسا پیغام لے کر آئے گا کہ یہ غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ اور ڈوبے ہوئے لوگ اور 360 بتوں کی عبادت کرنے والے, جب یہ میرا پیغام اور وحدانیت اور حق کو لے کر آئے گا تو قوم رد کر دے گی, میرا نبی بڑا پریشان ہوگا. تو لہذا ان کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں, آپ کی عمر 25 سال, اور آپ کائنات کے سب سے حسین اور جوانی کا حسن اس کے اوپر, اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے, کیونکہ یہ تسلی دینے والی. اے اللہ کے رسول آپ اس پیغام کو مجھ پر پیش کریں اور سب سے پہلے میں اس پیغام کو قبول کروں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لات اور عزہ کی عبادت یہ باطل ہے اور بتوں کی عبادت باطل ہے اور میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں. اے خدیجہ لا الہ الا اللہ کہو, محمد رسول اللہ کہو. حضرت خدیجہ نے فوراً اس کلمے کو کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیا ہوا, میرا ابو بکر رنجیدہ کیوں ہے؟ ابو بکر کے رنجیدہ ہونے سے اللہ کا رسول بھی رنجیدہ ہے. اور کیوں رنجیدہ ہے؟ اے میری قوم, جب میں اللہ کا پیغام تم کو تمہاری طرف لے کر آیا تھا تو تم سب نے شک کیا کہ یہ کیسی بات کہ یہ سارے 360 بت اور اتنے اسباب حکومتیں مل کر ہمارے کام نہیں کر سکتی, اکیلا اللہ کیسے کام کرے گا؟ تم نے اس کلمے کو رد کر دیا. لیکن ابو بکر تو وہ اس امت میں سب سے پہلی ہستی ہے کہ جب اے ابو بکر یہ لا باطل کو چھوڑ دو, لات اور عزہ کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اور لا الہ الا اللہ کہو کا حضور کی دعوت ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور اسی وقت اس کلمے کی دعوت شروع کی. وہ عرب تھے, اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ کتنا اونچا کلمہ ہے, اور وہ سمجھتے تھے کہ او ہماری قوم کیسی غفلت میں پڑی ہوئی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی, پالنے والی ذات اللہ کی, کامیابی دینے والی ذات اللہ کی, سارے کائنات کے مالک اکیلے اللہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امر سے ہو رہا ہے, اور ہماری قوم کتنے اسباب میں ان چیزوں کے ہونے کو سمجھتی ہے. اپنی قوم کی جہالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے قوم کی ہمدردی ان کے دلوں میں آتی, نفرت نہیں آتی تھی. اس لیے اپنی جان پر سب کچھ جھیلتے ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے صحابہ نکلتے. یہ جو ہم قصے سنتے ہیں صحابہ کرام کے کہ کیسے کیسے ان کو مارے, الخباب ابن ارد اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خباب ابن عرض فرماتے ہیں کہ میں حضور کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے اور مسلمانوں میں سے ایک چھٹا آدمی تھا. اللہ کے رسول کو سنا کہ لا الہ الا اللہ کہو, اعلیٰ درجے کی دنیا آخرت کی فلاح پالو گے, تو ہم نے اس پر یقین کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا اور کامیابی شروع ہوگی. لیکن آزمائش کے لیے تکلیفیں دی جا رہی ہیں. فرمایا مجھے تو آپ پر ڈالا جاتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت خباب آتے ہیں تو کہا مرحبا بسیدنا خباب و مرحبا بسیدنا بلال, خوش آمدید ہو, مبارک ہو میرے ہمارے سردار بلال کے لیے اور ہمارے سردار خباب کے لیے. حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب قریش اور بڑے قبیلے میں سے تھے, اور خباب اور بلال تو حبشہ کے تھے اور غلام تھے, اور خباب بھی عام لوگ تھے, لیکن اسلام میں نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ جب حضرت عمر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے کے قابل خباب اور بلال ہیں. حضرت خباب جب آئے بٹھایا, اے خباب تم تو اللہ کے رسول کا شروع کا ساتھ دینے والے ہو اور اس کلمے کو شروع میں پڑھنے والے ہو, تو بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم پر کیا گزری؟ حضرت بلال خباب کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی, لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کمر میں تو ایسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک یا چھوٹی سی انگلی کے برابر بھی جگہ تعلیم نہیں ہے. ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اے خباب یہ کیا ہوا, ایسی تو کمر کسی کی بھی نہیں دیکھی. کہا ہم ایمان لے آئے اور اس کلمے کی دعوت دیتے تھے, کوئی ہمارا خاندان نہیں تھا, کوئی ہماری قوم نہیں تھی, اس لیے لوگ میرے لیے تو لوگ آگ لکڑی کی آگ میں آگ لگاتے اور اس کے انگارے بناتے, انگارے کو جمع کر کے زمین پر پھیلاتے اور اس کے اوپر مجھے لٹا کر میرے سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ تکلیف سے میں ہل نہ سکوں. اللہ کی قسم وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے جہاں گزتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے رسیوں میں باندھا جاتا تھا تاکہ آگے پیچھے نہ ہو سکیں اور اپنے جسم کو سہلا نہ سکیں, اور دس دس سردار کھڑے ہو کر کوڑے مارتے تھے اور خون نکلتا تھا, اور بلال کہتے تھے احد احد, اکیلا اللہ ہی کی ذات ہے, وہی کرنے والے ہیں. وہ کہتے یا تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو ورنہ اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی کہ لا مجھے جان اس حال میں جان دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ تکالیف حضرات صحابہ کرام پر کیوں آئیں؟ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کلمے کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی قوم کی ہمدردی کے کتنی گمراہی اور کتنی جہالت میں اور حق سے کتنے وہ دور ہیں اور ان کا کتنا برا انجام ہوگا وہ شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آتی تھی صحابہ کو بہنے نہ دیتی اور اس پہاڑوں کے برابر تکلیفیں اپنے اوپر سہتے تھے اور وہ دعوت دیتے. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالات تھے اگر مصلحت کی خاطر صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپا لیتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اپنے ذات کی فکر کرتے تو کسی پر کوئی تکلیف نہیں آتی, بلکہ یہ ساری تکالیف اس دعوت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور اس کلمے کی حقیقت کو اگر صحابہ سمجھ جاتے تھے تو چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں اور چاہے وہ حضرت بلال ہوں اور چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر صحابی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ دین کی دعوت دیتا تھا کہ لا الہ الا اللہ. یہ اس کی وجہ سے ان کو اپنی قوم کی گمراہی ان پر کھلتی تھی اور پھر جو ہے اس گمراہی کی جو جیسے جو ناکامی سامنے آنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے اور قرآن میں جو آیات ہیں ان کو سمجھ کر کہ ہمارے جو کفر پر مرے گا وہ اتنی بڑی ناکامی میں جائے گا تو ان کے دل میں ایسا درد اور غم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اوپر پہاڑوں کے برابر مصیبتیں جھیلتے تھے لیکن دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے, دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ایک ملک میں گئے ہیں, وہاں قید ہو گئے. غسانی عرب بادشاہ وہاں کا تھا, انہوں نے اس سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ بہت سمجھدار اور بہت کام کے آدمی ہیں. تو پہلے اس نے لاچ لالچ دیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دو اور میرے دین پر آ جاؤ تو میں اپنی بادشاہت کا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کر اپنا داماد بنا دوں گا. تو یہ ہنسے کہ کتنا ہی بے وقوف یہ بادشاہ ہے اور کیسی گھٹیا یہ بات کر رہا ہے. کہا تم تو اپنے ایک چھوٹے سے ملک کی آدھی سلطنت اور اپنی بھی بیٹی کا رشتہ دینے پر مجھے لالچ دے رہے ہو, جتنے یہ عرب ممالک ہیں ان سب بادشاہتوں کی بادشاہتیں مجھے مل جائیں اور یہ کہا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں آپ جھبکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑ دوں تو میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی ذات پر ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور اس دین میں کامیابی کیسے ان کے دلوں میں کر گئی تھی. بادشاہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے جہاں پیشکش کو اس نے ٹھکرا دیا. کہا اچھا تو پھر ان کو ڈراتا دھمکاتا ہوں. تو حوالے کر دیا فوجیوں کے, کہا اس کو جو ہے سولی چڑھاؤ اور تیر اندازوں کو لگاؤ کہ تیروں کی اس پر بارش کریں لیکن اس کے جسم کو نہ لگے, اس کے جسم سے گزرتے ہوئے گزر جائیں, اس کے جہاں سر اور جسم کے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی. لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کہ جو اگر اللہ نے کا ارادہ ہے تو وہ تیر تو مجھے لگ سکتا ہے اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی تیر مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ایمان اتنے حوصلے والی چیز ہے کہ ایسے حال میں بھی کہ باندھا ہوا ہے سولی پر اور تیر انداز تیر ان کو نہیں بتایا گیا, نشانہ ان کا لگا رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر تاثر نہیں ہے کہ جس تیر کا لگنا میرے ایسی میں لکھا وہ لگے گا. یہ تو اللہ کا امر ہے. یہ ایمان ایسے حوصلہ دلانے والی چیز ہے کہ جو بھی مجھے پہنچے گا وہ اللہ کے امر سے پہنچے گا اور اللہ کے امر کو قبول کرنا یہ میری سعادت ہے, جان چلی جائے تو یہ میری سعادت ہے. تو لوگ حیران ہوئے, بتایا کہ وہ تو ذرہ برابر اس سے متاثر ہوا ہی نہیں, اس کے ماتھے کو تو تیور اور خوف کا جہاں وجہ سے رنگ کا پیلا ہونا یہ ظاہر ہوا نہیں, وہ بالکل مطمئن ہے. کہا پھر اس سے زیادہ سخت مندر ہم اس کے سامنے لاتے ہیں, تو ایسا کرو کہ آگ جلا کر بڑے بڑے دیگچوں میں تیل ڈالو اور جب تیل ابلنے لگے تو پہلے دو عام مسلمانوں کو اس کڑھائی میں ڈال دینا تاکہ ان کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں وہ کوئلہ بن جائے اور پھر ان کو لے جانا, لیکن دیکھو اگر یہ اس مندر سے متاثر ہوں تو فوراً مجھے بتانا. تو ایسا ہی نظام قائم کیا گیا جو ہے کڑھائیاں کڑھائی گئی اور اس میں تیل کو ابالا گیا اور دو ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا, انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی, اور ان کو جب لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فوجی سمجھے کہ اوہو یہ تو متاثر ہو گیا, رونے لگا, بادشاہ کو خبر دی. بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا کہ لے آؤ ان کو واپس, اور بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے تو پہلے ہی تمہیں پیشکش کی تھی اور اب بھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ہے, تم رونے لگے. کہ بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں کہ میں رویا کس وجہ سے ہوں, کس وجہ سے روئے ہو کہ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ آن کی آن میں ان کی روحیں نکل گئی اور اللہ کے لیے جان دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے, تو مجھے حسرت اور افسوس ہوا. اے اللہ تیری عظیم ذات, تیری یہ بڑی محسن ذات اور تیرا یہ مبارک دین, اس کے لیے میرے پاس اتنی ننی سی جان ہے کہ اس تیل میں ڈالا جاؤں گا تو روح میری نکل جائے گی. اے اللہ یہ بھی کوئی بات ہے, میں تو اس حسرت میں رویا ہوں اور اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر وہ اتنی روحیں میرے جسم میں ہوتی اور ایک ایک روح کو اتنی تکلیف کے ساتھ یہاں نکالا جاتا تو بھی اللہ کا حق مجھ سے ادا نہ ہوتا. اللہ کے لیے جان دینا یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے, اور ایسا اطمینان اس منظر کی وجہ سے میں نہیں رویا اور اس سے متاثر نہیں ہوا, بلکہ رویا تو اس لیے ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا وقت آ رہا ہے اور ایک ننی سی جان ہے اور آن کی آن میں قصہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ کا دین, اس کے لیے جان دینا, اس کے لیے سب کچھ لگانا, یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لشکروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر لشکر کے ساتھ میں نکلوں. صحابہ کے بہت زیادہ سفر کروائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سفروں میں یا 27 سفروں میں یا 29 سفروں میں ساتھ گئے. فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ایسے ہیں کہ بیمار ہیں, معذور ہیں, ان کے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے اسباب نہیں, وہ رہ جاتے ہیں. اگر میں ہر لشکر کے ساتھ نکلوں گا تو ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا بیتے گی اور وہ کیا افسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول تو ہر لشکر کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت اور جہاد اور جان قربان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم جو ہے مدینے میں ٹھہر رہے ہیں. کہا ان کے اس حسرت کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں اور میں ہر لشکر کے ساتھ نہیں جاتا, باقی دین کا مرتبہ تو اتنا اونچا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں, مجھے شہید کیا جائے پھر مجھے زندگی دی جائے, اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جان دے دوں پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر دوبارہ شہید کر دیا جائے. یعنی اللہ کے رسول بار بار اپنے دین اپنی جان کو دینے کی تمنا کا میں تمنا کرتا ہوں, محبت میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلوں اور میری جان جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں اپنی جان دے دوں. تو کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی صلاحیتیں زندگی کے ساتھ دیے ہیں سارے کے سارے جو ہے صلاحیتیں اور زندگی کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں چل لگے, یہ ہماری کامیابی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع دن سے ہیں اور آن میں ان کا ذکر ہے اور کتنا اپنا سب کچھ, اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ نے میری مدد کی قیامت میں, جتنے صحابہ نے مجھ پر احسانات کیا میری مدد کی ان کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں, ابوبکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ ان کا بدلہ تو اللہ میدان محشر میں خود اپنی شان کے مطابق دیں گے. ایسے ابو بکر کہ جان لگانے کی جد پہ ہجرت کرتے ہوئے سارا مال اپنا لے لیا. ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے خاطر آپ پر خرچ کرنے کے لیے جہاں 40,000 درہم سارے کے سارے درہم لے گئے اور گھر میں کوئی جگہ اور پیسہ نہیں چھوڑا, درہم اور دینار نہیں چھوڑا. لیکن دادا تھے بوڑھے اور اندھے, وہ شور مچانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا باپ تو سارے پیسے لے گیا ہے. فرماتی ہے میں نے اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے اس طاقتے میں میرے دادا پیسے رکھا کرتے تھے اس میں نے کنکریاں رکھی اور اوپر سے یہ موٹا سا کپڑا بچھا دیا دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس کے اوپر سے گزارا, وہ سمجھے ہاں ہاں یہ کچھ ٹھیک نہیں تھی, یہ درہم اور دنانیر ہے, چلو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے. تو میں نے خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق سارا مال لے گئے اور تبوک کے موقع پر بھی سارا مال لگا دیا. ایک موقع پر تو دیکھا کہ وہاں جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے یہ صحابی ہے تو وہ بکر اس کے لباس کیسا ہے کہ اس پر تو تاج کا کپڑا ہے, وہ پرانا سا تاج جو پردوں کے لیے رکھا ہے تو وہ اس نے جسم پر ڈالا ہوا ہے اور کانٹوں سے, اور آج تو سارے فرشتوں نے لباس پہنا ہے, اس کا حال کیسے ہوا؟ اے جبرائیل ابو بکر نے ہجرت سے پہلے بھی اپنا سارا مال لگایا اور ہجرت کے بعد بھی سب کچھ خرچ کیا, آج حال یہ ہو گیا کہ اس شہزادے کے پاس ڈھنگ سے پہننے کے کپڑے بھی نہیں رہے اور یہ ٹاٹ والے کپڑے ان کے جسم کے اوپر ہیں. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو اور ابو بکر سے کہو اے ابو بکر کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی ہو؟ میرے دین کی محنت کرتے ہوئے یہ حال پہنچا ہے. اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو اللہ کا سلام پہنچایا اور ایک اللہ تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر اس حال میں تم راضی ہو کہ میرے دین کے لیے سب کچھ لگ گیا؟ حضرت ابو بکر خوشی کے مارے رو پڑے اور تین دفعہ فرمایا انا ان ربی راض انا ان ربی راض انا ان ربی راض, اے اللہ میرا دین سب کچھ تیرے دین کے لیے لگ گیا, میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. کبھی ہمارے جمع ہونے کا مقصد کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ نے امت کے ہر فرد کے ذمہ پوری امت کو کیا ہے اور پوری امت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو کیا. اس امت کو وہ محنت عطا فرمائی ہے جس محنت سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے اور جس محنت سے انسانیت جہاں مسائل سے نکل کر کامیابی کے رستے پہ پڑتی ہے, جو محنت نبیوں کو دی جاتی تھی اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اللہ نے امت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ دین اس کا تعلق حضور کی محنت کے ساتھ ہے, حضور کے انتقال ہوتے ہی حالات بدل گئے, کئی قبائل مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے زکات دینا بند کر زکات سے انکار کر دیا اور روم کی فوجیں جو ہیں حجاز کے بارڈر پر آ گئیں کہ جس نبی کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی تھی وہ چلا گیا, اب حملہ کرو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں اور مسلمانوں کو 100% گھروں سے نکالا ہے, حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. صحابہ نے کہا تھا اب حضرت اسکیوں کے حالات بدل گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ہمارے ہاتھوں سے معاملہ نکل گیا, کتنے قبائل مرتد ہو گئے, اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو, اس کو روک لو. الحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع اللہ کے حکم پر, اللہ کے رسول کے حکم پر کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس لشکر کے روانہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول دے کر گئے ہو اس کو روک لیا جائے, وہ رکے گا نہیں, وہ بھی اللہ کے رستے میں نکلے گا. اور فرمائے جو عرب قبائل مرتد ہوئے ہیں اس کے لیے میں ہر ایک کو جہاں مدینے سے نکالوں گا چاہے مدینے کا کچھ حال بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی نے کہا اے ابو بکر اب ہماری دو طاقتیں نہیں ہمارے پاس, ایک لشکر دشمنوں کے خلاف چلا گیا, اب ہمارے پاس دوسری طاقت نہیں ہے. تو ابو بکر نے زور سے ان کے سینے پر یہ ہاتھ مارا کہ تم جاہلیت میں تو اتنے طاقتور اور ایسے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں تم کمزور بنتے ہو, میں تو تمہیں نکال کر رہوں گا اور میں خود بھی ساتھ جاؤں گا, اور اگر ساری مخلوق انکار کر دیں تو ابو بکر اللہ کے رستے میں نکل کر رہے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور تین دن مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ایسے آئے کہ کوئی بالغ مرد اذان کہنے والا اور جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں تھا, یہ سب اللہ کے راستے میں. ظہر کی نماز کسی قبیلے کے پاس, عصر کی نماز دوسرے جہاں قبیلے اور گاؤں کے پاس, اور مغرب کی نماز کہیں اور. 3 دن کا جو مسلسل نکلنا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس نکلنے کی برکت سے پھر امت کو اسی سطح پر اللہ نے لا کھڑا کیا جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو اللہ نے دکھلا دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی امت کو یتیم چھوڑ کے نہیں گئے, ایسی محنت دے کر گئے ہیں کہ امت اگر اس محنت کو کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو ہدایت دیں گے جیسے اللہ نبیوں کی محنت سے ان کی قوموں کو ہدایت دیتے تھے, اور جہاں ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ باقی سب کو اللہ جہاں ختم کرتے ہوئے زمین کو پاک کر دیتے تھے اور زمین کی خلافت ایمان والوں کو دیتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے بقول ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب کے کہ اس محنت میں تو سارے نبیوں کی دعوت اور محنت کا نور ہے. یہ اتنی طاقتور محنت ہے, یہ اتنی طاقتور محنت ہے کہ کسی نبی کو تاجروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا کہ تجارت کی یقین کے خلاف اللہ کی یقین کی دعوت, کسی نبی کو اور کثرت والی قوم کی طرف بھیجا گیا کہ ان کے دلوں میں کثرت کا یقین تھا, کسی قوم کو کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے زراعت کے نقشوں والی قوم کی طرف بھیجا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نقشوں کے مقابلہ میں اور تمام قوموں کی طرف جہاں بھیج کر دعوت دے کر اللہ نے بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں ساری نبیوں کی محنت کا نور ہے, اور وہ محنت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی. تو ابو بکر کیا کہتے ہیں, اینقص الدین وانا حی, کیا دین میں تھوڑی سی کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم میں سے کوئی بھی نہ جائے تو ابو بکر اکیلا نکل کر رہے گا, یا ابو بکر کی گردن اس طرح سے جدا ہو جائے گی, یا اللہ اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ کر دیں گے. تو نکالا صحابہ کو 100% نکالا. تو بھائی اللہ کے رستے میں نکلنا, یہ سارے جو ہیں فساد کا اور ساری جو ہے خرابیوں کا یہ علاج ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھلائی رکھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں میں آج جو انسانیت ان حالات سے گزر رہی ہے اور جن پریشانیوں سے جہاں آج انسانیت گزر رہی ہے, یہ اس کے مجرم اصل ہم ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں اللہ نے ان ساری جو ہے مصیبتوں کا علاج رکھا ہے, اور اس محنت کے ذمہ دار ہم ہیں. لیکن اس میں آج تک ہم اپنے خواہشات کو پورا کرنے اور دنیا کی حاجات کو پورا کرنے میں لگے رہے, اور اس محنت سے ہم نے اعراض برتا, تو بھائی پچھلی زندگی سے اللہ سے مانگنا معافی اور استغفار و توبہ کرنا, اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. پوری امت سے جو جرم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, جس محنت میں سارے فسادات کا علاج اور ساری خرابیوں کا علاج اور ساری ناکامیوں سے نکلنا تھا, وہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی تھی, وہ محنت امت بھول گئی اور اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی. سب سے بڑا گناہ یہ ہوا. تو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یعنی اپنے جو جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے مجرم سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا, اللہ معاف کرنے والے ہیں. وہ تو فرماتے ہیں میرے بندو, فداؤں سے بھرے ہوئے تمہارے گناہوں, اور مشرق و مغرب بھر جائے, آسمانوں کی نچلی سطح تک گناہ پہنچ جائیں, تائب ہو کر آ جاؤ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو بھائی پوری امت کے جو پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں, اور پوری امت کو اس توبہ استغفار پر ڈالیں, اے اللہ ہمارے وہ گناہ کہ جن گناہوں کی وجہ سے امت اس محنت سے محروم ہوئی, اور پھر یہ امت اور ساری انسانیت اس مسائل کا شکار ہوئی, اے اللہ ہماری ان ناقدریوں کو اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تبھی معافی مانگیں گے نا انشاءاللہ, اور ہر مسلمان کو سے کم جو ہے توبہ کی طرف متوجہ کریں گے نا انشاءاللہ. استغفار میں لگنا اور اللہ سے معافی مانگنا یہ علاج ہے ان ساری مشاکل کا, اور پھر اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرنا یہ علاج. انسان عند ظن عبدی بھی اب اعمال کا دار و مدار انسان کے نیت پر ہے, اور جو ہے مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر اور گمان یہ سب سے بڑی طاقتور چیز ہے. اے اللہ آئندہ کی زندگی اس محنت کو مقصد بنا کر ہم کریں گے, اور ہماری زندگی کا ہر سانس اسی محنت کو کرتے ہوئے گزرے گا, اس کا ہم عزم اور ارادہ کریں. ہاں پوری امت کو معافی پر لائیں, اللہ نے یہ محنت دی, اور اس محنت کو کرنے کے لیے اللہ نے جسم سے باہر کسی چیز کا ہمیں محتاج نہیں بنایا. اللہ کی ذات کا یقین اور ایمان بٹھانے کے لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا, اللہ نے یہ محنت دی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت اور امت کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والا بن جائے, اور اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ, حضور کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی زندہ ہو, اور مسلمانوں کے تمام شعبہائے زندگی میں اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں زندہ ہو جائیں, اور مسلمان عبادات کو صحیح نہج پر اور اللہ کے احکام کو صحیح نہج پر ادا کرنے والا بن جائے, اور پھر اس محنت کو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا, کہ سب کچھ لگانا ہے اور اس محنت کو ہیں، لیکن حضور والے اخلاق نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اور انسانوں کی ہمدردی دل میں لیے ہوئے سب کچھ اپنے جہتے پر جہتے ہوئے اس محنت کو کرنا ہے، اس کے لیے علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنی ہوں گی، تعلیم کے حلقے لگانے ہوں گے اور اللہ کے رستے میں نکل کر دعوت دینا ہو۔ جو ہی ہم نیت کریں گے کہ اے اللہ تو ہماری پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہم پوری انسانیت کی نیت کرتے ہیں کہ پوری انسانیت کو دین پر لانے کے لیے اور پوری انسانیت کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر لانے کے لیے ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگائیں گے، اس نیت کے کرتے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا معاملہ رحمت والا معاملہ، یا اللہ کی غصے والی نظر ہٹ کر اللہ کی رحمت والی نظر ہم پر آ جائے گی۔ فرمایا انسانوں کی زندگیوں میں اللہ کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں گی تو اللہ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان اور اعمال والے ہو جائیں اور تقوی اختیار کر لیں تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کرنا، ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اتنے ایسے کمزور جسموں کے ساتھ اور ہم اپنے اس ناتواں زبانوں کے ساتھ اور اللہ کے دیے ہوئے کچھ مال کو لے کر اللہ کے رستے میں نکلے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہم قدموں کو اٹھائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں اور ان کو اللہ کے دین کی محنت کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتنے اونچے پیرائے میں کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے احکام کی دعوت دینا اور پھر اس امت کو دین کی جہاں اس دین کی محنت پر اٹھانا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے بڑے پیرائے پر کہ دیکھو میرے دین کی یہ مدد کرنے والے ہیں۔ اور ان تنصر اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ اپنی قدرت سمیت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنے والے بن جائیں تو کائنات میں کوئی مخلوق اور کوئی حال تم پر غالب آ نہیں سکتا۔ اس لیے بھی ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل پڑنا، دوسرے انسان کو دنیا کے سارے کارخانے اور دنیا کی زمین کے سارے جو ہے خزانے مل جائیں اور دنیا کی ساری زمینیں اس کو مل جائیں، تو یہ ایک صبح یا ایک شام جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا والے کی دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر ہمیشہ 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 اس کو ملتا رہے گا۔ تو اس کے لیے بھائی ارادے فرمائیں، اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اب ہماری بقیہ زندگی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے میں لگے گی۔ اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یا اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے یا ہماری قبریں دنیا کے کونے کونوں میں بنے۔